المسلمين في قراءة بسم ربك الذي خلق، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، اتنا آيات پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن سورت کے اعتبار سے مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے سب سے پہلی. اسی طریقے سے سب سے آخری سورت سورہ نصر ہی ہے، البتہ اس کے بعد بھی بعض آیتیں نازل ہوئی ہیں. چنانچہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آخری آیت ہے. اس کے بعد ایک روایت کے مطابق 21 روز، اور بعض روایت کے مطابق 7 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے اور پھر دنیا سے تشریف لے گئے. اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے بعد 80 روز آپ دنیا میں تشریف رہے ایک روایت کے مطابق، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد پھر آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ نازل ہوئی. اس کے بعد آپ کل 50 دن آپ کے رہ گئے دنیا میں، اور پھر آیت کلالہ نازل ہوئی جس کے بعد 35 دن رہ گئے، اور سب سے آخری آیت اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ نازل ہوئی، جس کے بعد ایک قول کے مطابق 21 روز اور ایک قول کے مطابق 7 دن بعد دنیا سے آپ تشریف لے گئے. بہرحال سورت ہونے کے اعتبار سے سورہ نصر سب سے آخری سورت ہے قرآن مجید کی. اس سورت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تلاوت فرمائی تو بعض صحابہ اکرام موجود تھے. جب آپ نے سورت تلاوت کی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں تو آپ کی دنیا سے رخصتی کی اطلاع ہے، یعنی یہ خبر بھی اس میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے. تو آپ نے ان کی تصدیق فرمائی. اور ایک روایت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس صورت سے یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. چنانچہ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ پہنچے اللہ کی مدد اور اللہ کا فیصلہ، ورائت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلونا، تو وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجن، غول کے غول، گروہ در گروہ، فوج کی فوج، فسبح، سو آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی، بحمد ربک، اور اپنے رب کی تحمید بیان کیجیے، حمد بیان کیجیے، واستغفر، اور استغفار کیجیے، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی. بعض روایات کے مطابق غزوہ خیبر سے جب واپس آپ تشریف لا رہے تھے اس وقت نازل ہوئی، اور ایک روایت میں یہ کہ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی. اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کی اطلاع دی کہ عنقریب مکہ فتح ہو جائے گا. تو ایک روایت کے مطابق مکہ فتح ہونے سے قبل یہ سورت نازل ہوئی. اگر یہ روایت کو ہم صحیح مان لیں تو ایسی سورت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا یہ انتقال سے 2 سال قبل نازل ہوئی، کیونکہ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہے اور 11 ہجری میں غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں. بہرحال اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کی اطلاع بھی دی گئی، اور ساتھ میں فتح مکہ کے موقع پر یہ بھی بتایا گیا کہ فتح مکہ کے بعد لوگ، جب آپ دیکھیں گے کہ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بعض لوگ تذبذب کا شکار تھے، اور باوجود اس کے کہ وہ دل سے اسلام قبول کر چکے تھے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. جب فتح مکہ ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، تو اب اس تذبذب سے لوگ نکل آئے، اور لوگ جوک در جوک، غول در غول، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ یمن سے 700 آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے چلے، اور راستے میں وہ تکبیر بھی پڑھتے تھے اور نماز بھی، اذان بھی دیتے تھے. اس طرح سے وہ یعنی شان کے ساتھ وہ آئے اور سب کے سب آ کر اسلام میں داخل ہو گئے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ فوج در فوج گروہ در گروہ آ کر اسلام میں داخل ہونے لگے. اس کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دے دی تھی. ورأیت الناس, اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کیا دیکھیں گے, یدخلون فی دین اللہ, کہ اللہ کے دین میں وہ داخل ہو رہے ہیں افواجا فوج در فوج. تو جو تذبذب کی کیفیت تھی مکہ فتح ہونے سے قبل کی, اس کیفیت سے آپ نکل آئے. اب کیا ہے, فسبح بحمد ربک, آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے. وہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے جو مقصد تھا آپ کی دنیا میں مبعوث کرنے کا, وہ مقصد پورا ہوا اور لوگ الحمدللہ دین میں داخل ہونے لگے, فوج در فوج داخل ہونے لگے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے, بڑائی بیان کیجیے, فسبح, اور اس کی حمد بیان کیجیے. چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہر نماز کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک, یا سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, اس کو آپ پڑھا کرتے تھے کہ ہمارے رب حمد آپ ہی کے لیے ہے, تعریف آپ ہی کے لیے ہے, اور میری مغفرت فرما دیجیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, سبحان اللہ و بحمدہ واتوب استغفر واتوب الیہ, یعنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے عام طور پر. اور بعض روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے, لیکن اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے بہت ہی مجاہدہ فرمایا, یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ گیا, یعنی پاؤں متورم ہو گئے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ آخرت کی فکر نبی کو بھی کتنی تھی, تو ہمیں کتنی کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کی ساری زندگی تبلیغ دین میں گزری, عبادات میں گزری, جہاد کرتے ہوئے گزری, یعنی کوئی لمحہ آپ کا ایسا نہیں جو فضول گزرا ہو, حتیٰ کہ آپ خالی بھی نہیں بیٹھتے تھے, یعنی جو وقت آپ کو ملتا اللہ کا ذکر کرتے تھے, مشغول رہتے تھے اس میں. اس کے باوجود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فسد بھی ہمیں حمد رب کا وسط, آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیے, ذکر و اذکار کیجیے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں, اپنے لیے استغفار طلب کیجیے. استغفار کن چیزوں پر ہے؟ خلاف اولا اگر کوئی کام ہو گئے اس پر, یقیناً انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں, لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ استغفار کیجیے خلاف اولا چیز پر, یعنی کوئی بات ایسی ہو گئی ہو کہ جو بہتر نہیں تھی, صرف گناہ نہیں تھی, گناہ کا کوئی کام نہیں تھا, لیکن خلاف اولا اگر کوئی کام ہو گیا تو اس پر بھی استغفار کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار فرمایا کرتے تھے. انہو کان توابا, بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والے بھی ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ دنیا سے جانے کا وقت ہمارا کب ہے, اس لیے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے رہنا چاہیے, استغفار بھی کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اپنے گناہوں پر آدمی کو استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور یقیناً ہم سے خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں, صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہم سے جو ہے وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم رات کو بستر پر آ جائیں تو کم از کم زیادہ دن آدمی کو بات یاد نہیں رہتی, تو صبح سے شام تک کے اعمال تو یاد رہتے ہیں. تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ صبح سے شام تک میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی, کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا, کسی کی غیبت تو نہیں کی, اور کسی سے بدمعاملگی تو میں نے نہیں کی. ان تمام چیزوں کو سوچے, اگر سوچنے کے بعد آدمی یہ محسوس کرے کہ الحمدللہ کسی کے ساتھ میں نے زیادتی نہیں کی اور کسی کو برا بھلا نہیں کہا, تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ, تب بھی اللہ کی تعریفیں بیان کرے گا آدمی اور اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم یہ محسوس کریں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی سارے دن میں, تو آپ پھر استغفار کریں تاکہ سارا روز کا معاملہ روز صاف ہو جائے. استغفار کر کے دنیا سے جائیں, اللہ سے توبہ کریں, استغفار کریں. اور ہم جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہو رہا ہے, جن کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہی گزری, اور ہمارا ایمان ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو, تو یقیناً اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر. تو ہم تو انتہا درجے کے گناہگار ہیں, صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کیا کچھ ہم سے سرزد ہوتا رہتا ہے, اس لیے ہمارے لیے تو اور بھی زیادہ اس بات میں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں کثرت کے ساتھ, اللہ کی حمد بیان کریں, تسبیح سے مراد ہوتی ہے سبحان اللہ کہنا، اللہ کی تقدیس، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ بحمدک کا مطلب ہے تحمید، اللہ کی حمد بیان کرنا، جیسے الحمدللہ. تو سبحان اللہ وہ بحمدہ ہی اگر ہم کہیں گے تو بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو گئی، سبحانک اللہم و بحمدک اگر کہیں تو بھی اللہ کی حمد بیان ہو گئی اور اس کی تسبیح بھی بیان ہو گئی. اور اسی طریقے سے اللہ اکبر اگر کہیں گے تو تکبیر ہو جائے گی. تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر، تسبیح، تحمید، تکبیر. تکبیر کا مطلب سبحان اللہ کہنا ہے، اور تحمید کا مطلب الحمدللہ کہنا، اور تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا. تو جس طرح ہم عصر کے بعد اور فجر کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں، تسبیح خاتمی جو کہلاتی ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ یا 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور ایک مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پورا کلمہ اگر چوتھا پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ کافی ہو جائے گا. تو بہرحال یہ اس کا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی ایک تسبیح بھی پڑھنی چاہیے. تو ہم سب اس بات کی طرف محتاج ہیں کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کریں، اور اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتے رہیں. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ اپنے ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما. آئندہ آنے والے زمانوں میں اے اللہ جتنے فتنے آنے والے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا. اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے ٹیڑھے راستے ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ہم جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اخت رخصت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.